أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. اے ایمان والو، تمہیں تمہارے مال اور تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. تم میں سے جو مال اور اولاد کی وجہ سے اللہ کی یاد سے غافل ہو جائیں گے وہی لوگ خسارے میں ہیں. اور ہم نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اسے ہماری راہ میں خرچ کر ڈالو اس وقت کے آنے سے پہلے جبکہ موت تمہارا سب کچھ چھین لے، اور تم حسرت و افسوس کے ساتھ التجائیں کرو کہ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی تاکہ میں کچھ صدقہ خیرات کر کے نیکوکار بن جاؤں. سنو، تمہاری یہ آرزو ہرگز پوری نہ ہوگی، اس لیے کہ جب کسی کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے مزید مہلت ہرگز نہیں دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہیں. دوسرے مقام پہ سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو وہ کہتا ہے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنی دنیا کی طرف واپس لوٹا دے جسے میں پیچھے چھوڑ آیا ہوں، تاکہ اپنی آخرت کے لیے کوئی نیک عمل کر لوں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے جواب ملتا ہے، کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، یعنی تمہاری یہ آرزو بے سود ہے. اور اب ان کی دنیا اور آخرت کے درمیان ہم نے قیامت تک عالم برزخ کا پردہ ڈال دیا ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا محمد. انتہائی قابل احترام بھائی اور بزرگو، ان آیات کی روشنی میں آج کے درس قرآن کا موضوع ہے وقت کی اہمیت. ان آیات سے جو درس نصیحت حاصل ہوتا ہے اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ ہر انسان کو انتہائی مختصر اور معین وقت دیا گیا ہے، ایک مخصوص مہلت ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے، اور یہ وقت بہت قیمتی سرمایہ ہے، اور یہ سرمایہ ہر لمحے برف کی طرح پگھل پگھل کر گھٹتا اور کم ہوتا جا رہا ہے. ایک دفعہ مہلت اور یہ وقت ختم ہو جائے تو پھر پچھتانے سے انسان کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا. اور ان آیات میں ہمیں اس بات کی بھی نصیحت حاصل ہوتی ہے کہ مال اور اولاد دو ایسے فتنے ہیں جو انسان کو بعض اوقات مقصد حیات ہی سے غافل کر دیتے ہیں. اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کر کے اور مار کو اللہ کی راہ میں لگا کر ہی انسان اس امتحان میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے. ان آیات کے اندر گویا کہ ایک جھنجھوڑ دینے والا اور لرزا دینے والا انداز ہے کہ انسان کو اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ تیری مہلت عمل جب ختم ہو جائے گی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجائیں کرتا رہے گا، یا اللہ تو مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دے اور تجھے کوئی مہلت اور نہیں ملے گی. بالکل جیسے ہی کہ ایک طالب علم کمرہ امتحان میں اپنا پرچہ حل کر رہا ہو اور اسے اپنے اس پرچے کے علاوہ کسی اور چیز کا بالکل وہم و گمان بھی نہ ہو، کسی طرف اس کا خیال نہ جاتا ہوں، اچانک اس کے ہاتھ سے شیٹ چھین لی جائے اور وہ حسرت سے اپنی گھڑی کی طرف دیکھے کہ میرا وقت ختم ہو گیا ہے۔ سوچئے اس وقت اس کے اوپر کیا گزرے گی، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی اگر اس کا کام نامکمل رہ گیا ہو۔ اسی طریقے سے میں اور آپ بھی دنیا کے کسی اہم کام کے اندر مصروف اور مشغول ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الملک تو بھیج دے اور وہ ہمارے جسم سے ہماری روح کو کھینچ کر لے جائے اور ہمارا وہ کام ادھورے کا ادھورا رہ جائے اور ہم اپنے رب کے پاس اپنی زندگی کے نامۂ اعمال کی جواب دہی کے لیے حاضر کر دیے جائیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اس وقت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور انہیں اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کے سب سے قیمتی سرمائے وقت کو کہاں لگایا اور کہاں کھپایا، وہ اس سے غافل پڑے ہوئے ہیں۔ ارشاد فرمایا، یا ایھا الانسان انک کادہ الی ربک کدہ فملاقیہ، اے انسان تو محنت مشقت کرتا ہوا، تکلیفیں اور سختیاں جھیلتا ہوا اور دنیا کے گرم و سرد کو سہتا ہوا آگے بڑھتا ہے، کس طرف جا رہا ہے تو؟ فملاقیہ، تیری اپنے رب سے ملاقات ہونے والی ہے، اس ملاقات کے لیے تو نے کیا تیاری کی ہے، اس ملاقات کے لیے تو کتنا وقت لگا رہا ہے، اس ملاقات کے لیے تو کتنی محنتیں کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، دنیا پیچھے رہ جانے والی اور آخرت آگے آنے والی ہے، ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں۔ کتنا حکیمانہ ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، دنیا تمہارے پیچھے ہے اور آخرت آگے آ رہی ہے، یعنی آدمی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر آخرت کی طرف آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ فرمایا، ان دونوں کے بیٹے ہیں، کوئی اس دنیا کے ساتھ اپنے بیٹوں کی طرح، آل اولاد کی طرح محبت کر رہا ہے اور اپنے آپ کو اس دنیا کے اندر گم کر رکھا ہے، اور کوئی آخرت کی تیاری میں لگا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے مت بنو، دنیا دار الامر ہے، دار الحساب نہیں، اور آخرت میں حساب ہوگا، عمل کا کوئی موقع نہیں ہوگا۔ اس حدیث مبارکہ میں بھی ہمیں وقت کی اہمیت کا احساس دلایا گیا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، وقت کی اہمیت کس قدر ہے، اور انسان کے پاس یہ سب سے قیمتی سرمایہ ہے، اس وقت کا صحیح استعمال کیا ہے، اور آخرت کے میں اس کے بارے میں اللہ کے ہاں جو باز پرس ہم سے ہوگی، ان عنوانات پر میں اپنی گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اگر کسی شخص سے یہ سوال کیا جائے کہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع کیا ہے، تو اس کے بہت سارے جواب ہو سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سب سے صحیح جواب یہ ہے کہ دنیا کی سب سے قیمتی متاع ہدایت ہے۔ اگر انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت نصیب نہ ہو تو یقیناً سب کچھ اس کے لیے بیکار ہے، لیکن نعمت ہدایت کے بعد دنیا کی سب سے قیمتی شے، اس کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہو سکتا کہ وقت کا سرمایہ ہے۔ وقت کا سرمایہ سب سے قیمتی شے ہے، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، مال و دولت، کسی بھی چیز کی بھی قدر و قیمت اس قدر نہیں ہے جتنی وقت کی قدر و قیمت ہے، کہ وقت کے ذریعے سے انسان یہ سب کچھ بنا سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ خرچ کر کے وقت کا ایک لمحہ بھی نہیں خریدا جا سکتا۔ وقت ان سب چیزوں سے قیمتی ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیات بھی ہمارے سامنے اسی بات کو واضح کر رہی ہے۔ دیکھیے، جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں ایک انسان اپنے آخری وقت میں اس بات کی آرزو کر رہا ہے، لو لا اخرتنی الى اجل قریب، اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور کیوں نہ دی، فاصدق واکم من الصالحین، میں کوئی صدقہ خیرات کر کے نیکوکاروں کے اندر شامل ہو جاتا، سخی بن جاتا۔ یہ آخری جو وقت ہوتا ہے انسان کا، اس وقت کی وصیت کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ آخری وقت میں انسان اس بات کی آرزو کر رہا ہے۔ دوسرے مقام پہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کیا کہتا ہے، حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون، کہ جب انسان کی موت اس کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے وہ کہتا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے، واپس پلٹا دے اپنی اس دنیا کی طرف. کس لیے مہلت مانگتا ہے؟ دیکھیں بیوی بچوں سے بھی انسان کو بڑی محبت ہوتی ہے، مال و دولت سے بھی انسان کو بڑی محبت ہے، لیکن وہ اس لیے نہیں مہلت مانگ رہا ہے کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے اہل و عیال کے اندر کوئی وقت گزار لوں، میرا وہ خلوام منصوبہ جس کو نامکمل چھوڑ کر آیا ہوں اس کو تکمیل کر لوں. نہیں، وہ مانگ رہا ہے وقت اور مہلت اس لیے، لعلی اعمل صالحا، تاکہ کوئی نیک کام کر لوں، کوئی نیپی اپنی آخرت کے لیے جو آگے بھیج دوں. اس لیے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وقت اور مہلت مانگ رہا ہے اپنی آخری وقت میں. لیکن کیا اس کی یہ آرزو پوری ہو سکتی ہے؟ فرمایا کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. میں نے انبیاء اور رسول بھیج کر، میں نے آسمانوں سے اپنی کتابیں بھیج کر، میں نے علماء کرام کے ذریعے سے، خبردار کرنے والوں کے ذریعے سے، بشیر اور نذیر تمہارے پاس بھیجے، اور تم کو بتا دیا گیا تھا کہ جب تیری مہلت ختم ہو جائے گی تو تجھے کوئی وقت دوبارہ نہیں دیا جائے گا. کلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. اب تو اس بات کی آرزو اور خواہش تو کر سکتا ہے، لیکن یہ تیری آرزو ہرگز پوری نہیں ہو سکتی. تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ وقت کتنا قیمتی سرمایہ ہے، اور اس کا احساس انسان کو اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ وقت انسان کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوتا ہے. حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کی اہمیت کا احساس دلایا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند اللہ حتی یسأل عن خمس. قیامت کے دن ابن آدم، آدم کا بیٹا، اپنی جگہ سے قدم ہلا نہیں سکے گا جب تک پانچ سوالوں کا جواب نہ دے. ان عمر ہی فیما افنا، اس کی عمر کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی مہلت کے بارے میں، اس کے وقت کے بارے میں سب سے پہلا سوال ہوگا. عمر، زندگی، حیات، مہلت، یہ کس چیز کا نام ہے؟ وقت ہی کا نام ہے نا. تو پہلا سوال آخرت میں اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب دیے بغیر ابن آدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا. کیا جو ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ میرے پاس یہ کتنا قیمتی سرمایہ ہے جس کو اگر میں فضولیات کے اندر، لغویات کے اندر ضائع کروں گا تو کل قیامت کے دن اسی کے بارے میں سب سے پہلا سوال مجھ سے کیا جائے گا؟ تو فرمایا کہ اس عمر کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا کہ اس کو کس مقصد کے اندر فنا کیا. فرمایا وان شباب ہی فیما ابلاح، اور اپنی جوانی کو جس کے اندر میں نے تجھے بہترین صلاحیتیں عطا کی تھی، وسائل بھی تیرے پاس تھے، طاقت بھی، علم بھی، قوت ہی، سب کچھ تیرے پاس تھا. فرمایا اس شباب کو، اس جوانی کو کس مقصد کے اندر صرف کیا اور خرچ کیا؟ تو جو مہلت عمل اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جوانی بھی اسی کا ایک حصہ ہے، یہ بھی اس وقت کا ایک خاص حصہ ہے جس کے بارے میں الگ سے ہم سے باز پوس کی جائے گی، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر بلکہ سارے ہی جوانی ہی کے دور سے گزر رہے ہیں. تو یہ جوانی کے بارے میں دوسرا سوال، اور تیسرا سوال وان مال ہی من این اکتسبہ، مال کے بارے میں یہ سوال کیا جائے گا کہ اس کو کہاں کہاں، کن طریقوں، کن ذریعوں سے حاصل کیا. یعنی یہ وقت صرف کر کے ہم جو محنت کر کے مال کماتے ہیں، اس کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. کیا آج اس احساس کے ساتھ آدمی مال حاصل کرتا ہے کہ کل قیامت کے دن اسے ایک پائی پائی کے بارے میں مجھے خدا کے سامنے حساب دینا؟ کیا اس طریقے سے ہمارے اندر اس کی جواب دہی کا احساس ہے کہ جیسے کسی کمپنی، کسی کارخانے، کسی فیکٹری کا آڈٹ ہونے والا ہو تو آدمی کس طریقے سے اس کی ایک ایک پائی کا حساب کلیئر کر کے رکھتا ہے کہ آڈیٹر جب آئے گا تو اس کے اندر جو ہے مجھے کچھ ایسا نہ ہو کہ کوئی وہ سوال کر بیٹھے اور میں اس کا جواب نہ دے سکوں، کوئی حساب مانگے اور میں اس کی تفصیل نہ بتا سکوں. تو کیا اسی طریقے سے ہم مال کو جب حاصل کر رہے ہیں تو اس احساس ذمہ داری کے ساتھ کہ قیامت کے دن خدا نے اگر مجھ سے یہ پوچھا کہ یہ 100 ریال تیرے حساب کے اندر کیسے آئے تھے، کہاں سے داخل ہوئے تھے، کس طریقے اور راستے سے آئے تھے، تو میں اس کا جواب دینے کے لیے تیار؟ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وفی ما انفقہ، اس مال کے بارے میں دوسرا سوال یہ ہوگا کہ اس کو خرچ کہاں کہاں کیا. اللہ کی یہ نعمت، خدا کی امانت ہے ہمارے پاس، اس کے کمانے اور حاصل کرنے میں جو جدوجہد ہم کرتے ہیں، خدا کی دی ہوئی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، ہمارا اس کے اندر کوئی کمال نہیں. خدا نے آنکھیں دی ہیں تو ان سے دیکھتے ہیں، خدا نے ہاتھ دیے ہیں تو ان سے پکڑتے ہیں، خدا نے پاؤں دیے ہیں تو ان سے چلتے ہیں، اگر جسم کے اندر یہ قوتیں، یہ صلاحیتیں، یہ طاقتیں نوں تو ہم کیسے مال کمائیں گے؟ تو خدا کی اس امانت کو جب ہم خرچ کرنے لگتے ہیں تو اس احساس ذمہ داری کے ساتھ خرچ کرتے ہیں کہ قیامت کے دن خدا اس کے بارے میں مجھ سے باز پرس کرے گا؟ نہیں، ہم تو کہتے ہیں مال میرا مال ہے، عیاشیوں میں، عللو تللو میں، فضولیات کے اندر، شیطان کے راستے میں، اسراف اور تبذیر کے اندر کتنا مال اڑا رہا ہے آج مسلمان، اس کو اس بات کا کوئی احساس نہیں ہے کہ قیامت کے دن مجھے اس مال کے بارے میں خدا کے ہاں حساب دینا ہے کہ میں نے اس کو خرچ کہاں کہاں کیا. اور پانچواں سوال ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَا، جو علم تو نے حاصل کیا تھا اس کے اوپر عمل کتنا کیا؟ آج جو کچھ ہمیں معلوم ہے، جو کچھ ہم جانتے ہیں، کیا اس کے مطابق ہمارا عمل ہے؟ اگر نہیں ہے تو قیامت کے دن یہ علم ہمارے خلاف حجت بن جائے گا. علم وہی نافع ہے، علم وہی فائدہ پہنچانے والا ہے جس علم کے مطابق انسان کا عمل ہو. تو یہ ترمذی کی روایت ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ وقت، فرصت، مہلت اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دی ہوئی ہے یہ کس قدر اہم ہے کہ قیامت کے دن ہمیں اس کے بارے میں جواب دہی کرنی ہے. ایک اور حدیث مبارکہ ہے جس سے وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پانچ چیزوں کو پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو. پھر وہی بات آ گئی، احساس دلایا جا رہا ہے کہ زندگی جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، یہ تمہاری مہلت گھٹتی اور کم ہوتی جا رہی ہے، اس کو موت کے آنے سے پہلے پہلے غنیمت سمجھو، اس سے فائدہ اٹھا لو. اور دوسری بات ارشاد فرمائی، صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ جب انسان بیمار ہو جائے گا، آرزو اور حسرت کے باوجود کچھ نہیں کر پائے گا، تو آج صحت ہے، تندرستی ہے، تو اس کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، اس کے راستے میں لگا دیں. اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو. فرمایا، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو، کہ اللہ تعالیٰ نے اگر آج کچھ دے رکھا ہے، آج میں جیب کے اندر کچھ ہے، تو اسے اللہ کے راستے میں خرچ کر لو، اس لیے ہو سکتا ہے کہ کل حالات ایسے ہو جائیں. ہماری آنکھوں کے سامنے ایسا ہوتا ہے، ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں، آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں کہ کروڑ پتی اور ارب پتی، ایک زلزلے کا جھٹکا آیا، سب کچھ فنا ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا. اب اس کے بعد اگر حسرت بھی ہے کہ کوئی صدقہ کر لوں، کوئی خیرات کر لوں، تو کیسے کریں گے، کہاں سے آئے گا، اب تو خود محتاج ہو گئے ہیں. اس لیے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اللہ کے راستے میں اس مال کو لگا لو اور کھپا لو. فراغت و فرصت کو مصروفیت سے پہلے، کوئی پتہ نہیں کیسے حالات آ جائیں اور انسان کو بالکل وقت ہی نہ ملے. کتنے لوگ ہیں آج اس بات کا رونا روتے ہیں، میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ اگر فرصت اور فراغت ہے تو اس کو اللہ کے راستے میں لگا لو، کوئی نیکی اور بلائی کا کام اس سے فائدہ اٹھا کر کر لو. فرمایا، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، اس لیے کہ بڑھاپے کے اندر پھر انسان کہیں پڑا رہے گا، کچھ کرنے کی خواہش بھی ہوگی تو کر نہیں پائے گا. تو کتنا حکیمانہ ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، صحت و تندرستی کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، خوشحالی کو تنگ دستی سے پہلے غنیمت جانو، فراغت و فرصت کو مصروفیت سے پہلے پہلے فائدہ اٹھا لو، اور جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھتے ہوئے اس سے فائدہ اٹھا لو، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں ان چیزوں کو لگا لو اور کھپا لو. حدیث مبارکہ ہے، جو وقت اللہ کی یاد سے غافل گزرتا ہے، قیامت کے دن انسان اس کے اوپر حسرت اور افسوس کرے گا. آج کیا وقت گزارتے ہوئے ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں اپنے وقت کو کہیں ضائع تو نہیں کر رہا ہوں؟ بخاری کی ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دو نعمتوں کی قدر و قیمت سے لوگ غافل ہیں، صحت اور فراغت. یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، لوگ جو ہیں اس کی قدر و قیمت سے غافل ہیں، انہیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنی بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں، صحت اور فراغت. ان آیات اور احادیث سے وقت کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. اگر ہم اس نظام کائنات کے اوپر غور کریں تو اس سے بھی وقت کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. سورج، چاند، ستارے، دنوں اور راتوں کا تبدیل ہونا، موسموں کا تغیر، ہر ایک چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت متعین کر دیا ہے، اسی کے مطابق وہ اپنے نظام کے تحت اس کی پابند ہے کہ وہ اپنے وقت کے اوپر سورج طلوع ہو اور غروب ہو، چاند اپنے وقت کے اوپر آتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لَلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ تو کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ سورج کی یہ مجال ہو کہ وہ چاند کو جا کر پکڑ لے، اور نہ ایسا ہو سکتا ہے کہ رات جو ہے وہ دن کے اوپر چڑھ جائے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ وقت تو دن کا ہو اور اس کی جگہ رات آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو نظام الاوقات متعین کر دیا ہے اسی کے مطابق وہ عمل کر رہے ہیں. اسی طرح اگر ہم اپنی عبادات کو دیکھیں تو ہر عبادت کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ متعین کر دیا ہے. پانچ وقت کی نماز کو دیکھیے, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو ہم پہ فرض کیا تو ارشاد فرمایا نماز در حقیقت ایک ایسا فریضہ ہے جو وقت کی پابندی کے ساتھ اہل ایمان کے اوپر لازم کر دیا گیا ہے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کتنے وقت کی نماز؟ پانچ وقت کی نماز. اب ہم اپنی مرضی سے کبھی چار پڑھتے ہیں, کبھی تین پڑھتے ہیں, کبھی دو پڑھتے ہیں, اور کہیں ایسے ہیں کہ جو آٹھ دن کے بعد جمعہ کی پڑھ لیتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ہم پہ پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے وقت کے تعین کے ساتھ. کوئی نماز وقت سے پہلے پڑھ لی جائے تو نماز نہیں ہوتی, اور جب اس کا وقت نکل جائے تو اس کے بعد نماز قضا ہو جاتی ہے. اب یہ پانچ نمازیں ہم پہ فرض ہیں. اگر ہم نے کہیں کسی کمپنی, کارخانے, فیکٹری میں, جہاں کہیں ہم کام کر رہے ہوں, اگر آٹھ گھنٹے کے لیے ہم نے اگریمنٹ کیا ہوا ہے روزانہ نوکری کرنے کا, اور ایک آدمی روزانہ چھ گھنٹے کام کرے اور اس کے بعد چھٹی کر کے آ جائے, تو اس کی نوکری کتنے دن چلے گی؟ اسے دوسرے دن کہہ دیا جائے گا نواب صاحب آپ جیسے نوابوں کی ضرورت نہیں ہے, جائیے گھر بیٹھیے, آپ یہاں آپ کی مرضی نہیں چل سکتی, یہاں ہماری مرضی چلے گی, تم نے جو عہد کیا ہوا اس کو پورا کرو. لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ لا الہ الا محمد رسول اللہ پڑھ کے جو عہد ہم نے کیا ہے وہ پانچ وقت کی نمازوں کا ہے, اس عہد کی روزانہ خلاف ورزی ہوتی ہے, میں اور آپ ٹس سے مس نہیں ہوتے, کوئی پرواہ نہیں ہے اس بات کی کہ قیامت کے دن خداوند قدوس اسی نماز کے بارے میں سب سے پہلا سوال کرے گا. میں اگر فجر کے وقت سویا ہوا ہوتا ہوں, اگر اسی فجر کے وقت مجھے ایئرپورٹ پہنچنا ہو, تو کیا میں سویا رہوں گا؟ کیا کریں جی, کوشش تو بڑی کرتا ہوں لیکن آنکھ نہیں کھلتی, رات کو بڑی دیر سے سوتا ہوں. جس صبح آپ نے ایئرپورٹ پہنچنا ہو, پوری رات اگر آپ جاگتے رہیں تو کیا آپ ایئرپورٹ لیٹ ہو جائیں گے؟ صبح اگر آپ کی ڈیوٹی پانچ بجے ہو تو آپ کسی دن لیٹ ہو جائیں گے, سوال ہی پیدا نہیں ہو. تو اس کے لیے آپ کتنے انتظامات کریں گے, لیکن نماز کے لیے ہزار بانے, آنکھ نہیں کھلتی. اس ڈیوٹی کے لیے, ایئرپورٹ پہنچنے کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے آپ آنکھ کھولنے کے لیے کتنے انتظامات کرتے ہیں؟ کیا وہ انتظامات آپ نے نماز کے لیے کیے ہیں کہ پھر بھی آنکھ نہیں کھلی آپ کی؟ آپ نے الارم لگایا, آپ نے کسی دوست کو کہا کہ مجھے فون کر دینا اگر آپ کے پاس فون ہے, آپ نے کسی ساتھی کو کہا کہ جب نماز کے لیے اٹھو گے تو مجھے بھی جگانا؟ دنیا کے لیے تو یہ سارے انتظامات ہیں, لیکن خدا کے ہاں جواب دہی کے لیے جو سب سے پہلا فریضہ اس نے ہم پہ عائد کیا ہے, اس کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے. اس لیے کہ اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے. یہ احساس اس وقت ہوگا جب ہمارے ہاتھوں سے ہمارا وقت نکل چکا ہوگا. اس وقت ہم حسرت اور افسوس سے کہیں گے, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں نے اپنی اصل زندگی کے لیے کوئی چیز آگے بھیجی ہوتی اور آج مجھے کام آتی. لیکن اس وقت کیا فائدہ ہوگا یہ کاش اور افسوس کرنے سے؟ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت, اب تیری مہلت ختم ہو چکی ہے, دنیا میں تجھے عمل کے لیے وقت دیا گیا تھا, تو آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وقت ہمیں دیا ہوا ہے اس وقت کی صحیح منصوبہ بندی کریں. پانچ وقت کی نماز ہو یا زکوٰۃ ہو یا رمضان کے روزے ہوں یا مناسک حج ہوں, سب کو وقت کی پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشروط کر دیا ہے. اگر ایک آدمی فریضہ حج ادا کرنے کے لیے جائے اور یوم عرفہ کا جو وقت اللہ اور اللہ کے رسول نے بتا دیا ہے, اس وقت کے اندر اگر وہ عرفات میں نہ پہنچے تو اس کا حج فوت ہو جائے گا. تو میرے بھائی اور بزرگوں, ان ساری چیزوں سے ہمیں یہ درس حاصل ہوتا ہے, ہمارے اندر یہ احساس پیدا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے کہ ہمارا وقت انتہائی قیمتی ہے اور اس وقت کو یوں ہی الٹ اپ نہیں گزارنا چاہیے, اس کے لیے صحیح منصوبہ بندی کر کے ہم اپنے وقت کو استعمال کریں. یہ وقت گزارنے کی چیز نہیں, ضائع کرنے کی چیز نہیں ہے, یہ وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں استعمال کے لیے دیا ہے. تو اس وقت کو اس طریقے سے استعمال کریں کہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں تو ہمیں اس پہ ندامت و شرمندگی نہ ہو, اس لیے کہ جو وقت اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے بغیر یا کہیں اس کی نافرمانی میں اور فضولیات کے اندر گزرے گا, اس کے اوپر قیامت کے دن انسان کو پشیمانی ہوگی. اگر آپ دنیا کے انسانوں کو دیکھیں تو خواہ مسلمان ہو یا کافر, ہر ایک کے نزدیک وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے, اور اس وقت کی قدر و قیمت کا جو پیمانہ آپ نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کو ہر وقت آپ ناپتے تولتے رہتے ہیں, اس کے لیے آپ یہ بات دیکھیے کہ یہ گھڑی آپ نے اپنی کلائی کے اوپر بھی باندھی ہوئی ہے, یہ آپ کے موبائل ٹیلی فون کے اندر بھی موجود ہے, یہ آپ کی دیوار کے اوپر بھی لگی ہوئی ہے, یہ آپ کی گاڑی کے اندر بھی ہے. آپ کہیں سفر کرنے کے لیے ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں, وہاں بھی آپ کو دائیں بائیں آگے پیچھے گھڑیاں نظر آئیں گی. ایئرپورٹ پہ چلے جائیں, وہاں بھی آپ کو گھڑیاں نظر آئیں گی. اور کسی بھی آدمی کو دیکھیں تو وہ بار بار اپنی کلائی کی طرف نظر کرتا ہے, بار بار ٹائم دیکھتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس بات کا احساس ہے کہ وقت بڑی قیمتی شے ہے, اور میں اپنے جو بھی کام ہیں, جو بھی اس کا ایجنڈا ہے, اس کو وقت کے اندر اندر ہی مکمل کر لوں. اس کا مطلب ہے وقت بڑی اہم چیز ہے, ہر آدمی کو اس کا احساس ہے. ہاں, اس کے استعمال میں اختلاف ہو سکتا ہے. جو دنیا دار لوگ ہیں یا جو غیر مسلم ہیں, جن کی نظر آخرت اور عاقبت پہ نہیں ہے, وہ اس وقت کے لیے منصوبہ بندی کسی اور انداز میں کریں گے, اور ایک مسلمان کو اس کی منصوبہ بندی کسی دوسرے انداز میں کرنی ہوگی. اس کے نزدیک صرف دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے لیے منصوبہ بندی کرے کہ میں اپنے وقت کا زیادہ سے زیادہ سرمایہ اس دنیا کے اندر لگا دوں. نہیں, اس نے تو آخرت کی کمائی کرنی ہے. اس نے اس وقت کو استعمال کر کے دنیا مزرعۃ الآخرہ, اس کے نزدیک تو دنیا کے اندر جو بولت اسے ملی ہوئی ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ آخرت کی کھیتی کاشت کر لے تاکہ آخرت میں اس کا پھل اسے حاصل ہو. تو میرے بھائی اور بزرگو, اسی طریقے سے ہم وقت کو, خواہ وہ ہماری نوکری ہو, کاروبار ہو, جو بھی چیز ہو, اسے منصوبہ بندی کے ساتھ استعمال کریں. یہ نہیں کہ کھیل کود کے اندر لگا ہوا ہے آدمی تو سارا وقت جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے کے اندر ہی جو صرف ہو رہا ہو, اور کسی اور کام کے اندر سویا ہوا ہے تو اسے خبر ہی نہیں ہے, دو دو دن تک جو ہے وہ سویا پڑا ہوا ہے. نہیں, یہ پورے کائنات کا نظام, قرآن کریم کی آیات اور یہ جو ہمارا عبادات کا نظام ہے, ان میں سے ہر ایک چیز ہمارے اندر یہ احساس بیدار کر رہی ہے کہ ہم وقت کی منصوبہ بندی کر کے اس وقت کو صحیح استعمال کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ہمیں کامیابی ہو. ورنہ اگر ہمارا وقت ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا تو ہم ناکام اور نامراد ہو جائیں گے. غمی اور خوشی کے موقع پہ بھی وقت کی اہمیت کا انسان کو احساس ہوتا ہے کہ جب کسی آدمی کی روح پرواز کر جاتی ہے اور دنیا سے اس کی مہلت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر ہر ایک کو اس بات کی جلدی ہوتی ہے کہ اس کے کفن کا انتظام کرو, قبر کا دیکھو جلدی سے تیار ہوئی یا نہیں, وقت نماز جنازہ کا جو اعلان کر دیا گیا ہے اس کے بارے میں ہر ایک کو فکر ہوتی ہے کہ وقت مقررہ کے اوپر نماز جنازہ ادا کرنی ہے, یعنی اس سے لیٹ نہیں ہونا چاہیے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس شخص نے اتنی محنت سے یہ گھر بنایا تھا, کچھ دنوں کے لیے تو اس کو رہنے دیا جائے. نہیں, وقت کے اوپر اس کو قبر کے حوالے کرنا ہے, اس لیے کہ خدا نے اس کو دنیا کے اندر گزارنے کے لیے جو وقت دیا تھا وہ ختم ہو گیا, اس کی مہلت باقی نہیں ہے. اب اس کو یہاں رکھنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اسے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ وقت کتنی قیمتی شے ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پہ اپنا دست مبارک رکھا اور ارشاد فرمایا, عبداللہ, کن فی الدنیا کانک غریب او عابر سبیل, اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے تم اس طرح زندگی بسر کرو جیسے ایک راہ چلتا مسافر یا اجنبی آدمی ہوتا ہے. اجنبی یا راہ چلتا مسافر جہاں کہیں رکتا ہے, جہاں کہیں ٹھہرتا ہے, جیسے میں اور آپ یہاں اجنبی ہیں اور سفر مسافر ہیں, تو وہ وہاں پہ جو اجنبی اور مسافر ہوتا ہے کہیں لمبی تان کر سوتا نہیں, اور وہاں پہ لمبے چوڑے منصوبے نہیں بناتا, اتنی زمین خریدنی ہے, اتنے پلاٹ بنانے ہیں, اتنے مکانات بنانے ہیں, کوئی باغ لگانا ہے, کچھ نہیں کرتا. وہ اسے اپنی منزل کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے تو فلاں جگہ پہ جانا, اپنے گھر, اپنے ملک, اپنے علاقے میں. اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے, اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ میں یہاں یہ اور یہ بنا لوں. تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس دنیا کے اندر مسافر کی حیثیت سے رہ رہے ہو, اجنبی ہو. اگر ایک مسافر جب سفر کی حالت میں ہوتا ہے تو اسے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ میرا راستہ کون سا اور میں نے پہنچنا کہاں ہے. کوئی مسافر آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جسے یہ معلوم نہ ہو کہ میں نے کس راستے سے جانا اور پہنچنا کہاں ہے. لیکن یہ حضرت انسان بڑا انوکھا مسافر ہے. کتنے انسان آپ کو مل جائیں گے کہ جنہیں نہ اس بات کا شعور ہے کہ میرا راستہ کون سا ہے, نہ اس بات کا شعور ہے کہ میری منزل کہاں ہے. مجھے یہ زندگی کی مہلت جو ملی ہے, کس راستے کے اوپر میں نے چلنا ہے اور کہاں مجھے پہنچنا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ یا ایھا الانسان انک کادہ الی ربک کدھا فملاقیہ, اے انسان تو کشاں کشاں محنت مشقت کرتا ہوا، تکلیفیں اور سختیاں جھیلتا ہوا دنیا کے اندر رہتے ہوئے جس سفر کے اوپر رواں دواں ہے، تو تجھے اپنے رب کے پاس پہنچنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا جائزہ لینا چاہیے کہ رب سے ملاقات کے لیے کیا تیاری ہو رہی ہے۔ کسی بھی لمحے ہمیں ہماری مہلت عمل ختم ہو سکتی ہے اور ہمیں اس دنیا کی امتحان گاہ سے اٹھا لیا جائے گا۔ ہم یہ بات جانتے ہیں کہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ ایک طالب علم، جیسا میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، اپنے کمرہ امتحان میں جب بیٹھا ہوا ہوتا ہے تو کس احساس ذمہ داری کے ساتھ اپنے وقت کو استعمال کرتا ہے؟ اگر آپ اسے گانا سنائیں، کوئی ناچ دکھائیں، پتنگ بازی کریں، فلم دکھائیں، تو کسی چیز کی طرف وہ توجہ دے گا؟ وہ کہے گا دفع کرو ان چیزوں کو یہاں سے، میرے پاس جو وقت ہے وہ بہت قیمتی ہے، میں نے 3 گھنٹے کے اندر اپنا پرچہ حل کرنا ہے۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ پرچہ سوالات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 سوالوں کی صورت میں ہمارے سامنے رکھ دیا ہے اور اسی کے لیے مجھے اور آپ کو وقت دیا گیا ہے؟ لیکن آج ہم کتنے لوگ بد نصیب ہیں جن کو اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ منا کے اندر بھی لوگوں کو حج کے دوران منا کے اندر لوگوں کو تاش کھیلتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ جب میں نے بعض جگہوں پہ اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان کے ایک عالم دین نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے لوگوں کو منا کے اندر تاش کھیلتے ہوئے دیکھا، تو میں نے کچھ لوگوں سے یہاں ذکر کیا تو انہوں نے کہا ہم نے لوگوں کو دیکھا منا کے اندر تاش کھیلتے ہوئے۔ اس کے جو آخری دن ہوتے ہیں 11 اور 12 کو، شیطان کو کنکریاں مارنے کے علاوہ کوئی اور کام تو نہیں کرنا ہوتا نا، تو اب مسلمان نے سارے کام مکمل کر لیا، وہ کہہ رہے کیا بیٹھ کے تاش کھیل رہا ہے وقت گزارنے کے لیے؟ یعنی وقت کا احساس ہی نہیں ہے، اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ خدا نے مجھے پیدا کس لیے کیا۔ تو میں آپ سے ابھی یہی بات عرض کر رہا تھا نا کہ دنیا میں آپ کو کوئی مسافر ایسا نہیں ملے گا جسے اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ میں نے کس راستے سے جانا اور کہاں پہنچنا ہے، لیکن یہ حضرت انسان ایسا مسافر ہے، اور انسان بھی دوسرے انسان کی بات نہیں، مسلمان، اسے نہ اس بات کا شعور اور احساس ہے کہ میرا راستہ کون ہے اور نہ اس بات کا اندازہ ہے کہ میری منزل کیا ہے۔ حالانکہ خدا اور خدا کے رسول پکار پکار کر قرآن کریم کے اندر، احادیث کے اندر ہمیں یہ بات بتا دی گئی کہ اے انسان، تیرا راستہ اللہ کی بندگی اور غلامی اور رسول کی اطاعت و فرمانبرداری ہے، اور تیری منزل رب سے ملاقات ہے، اور اس ملاقات کے نتیجے میں تیرا انجام، فمن زخزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، تو اس امتحان کے اندر اگر کامیاب قرار پائے گا تو اسی صورت میں کہ وہاں تو جہنم کی آگ سے بچ جائے اور جنت کے اندر داخل ہو جائے۔ یہ ہے ہماری منزل اور یہ ہے ہمارا ٹھکانہ، اور اس کے لیے ہمیں دنیا کی مہلت دی گئی ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے کہ ہمارا وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے اور ہم اس وقت کو ضائع کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں والذین ہم عن اللغو مورنون، وہ مومنین جو کامیابی سے اپنی منزل پہ اللہ کی رضا اور اس کی جنت تک رسائی حاصل کریں گے، وہ دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں لغویات سے، فضولیات سے۔ مومن کو ان کاموں سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے جن کاموں کے اندر وقت ضائع ہوتا ہو؟ میرے بھائی اور بزرگو، اگر آپ اپنے اندر اس بات کا شعور بیدار کرنا چاہتے ہیں کہ مجھے کیسے اس بات کا پتہ چلے کہ میرا وقت کہیں ضائع تو نہیں ہو رہا ہے، تو میں آپ سے ایک گزارش کرتا ہوں، آپ اس کے اوپر عمل کر کے دیکھیے۔ کوئی بھی چھوٹا بڑا کام کرتے ہوئے اپنے آپ سے یہ سوال ضرور کیجئے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، یہ کیوں آپ کو بہت ساری مصیبتوں سے نجات دلا دے گی، بہت ساری فضولیات سے آپ کو چھٹکارا دلا دے گی، بشرطے کہ آپ اپنے اندر یہ عادت ڈال لیں کہ کوئی بھی کام کرتے ہوئے آپ اپنے آپ سے سوال ضرور کریں کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، اور پھر اس کے اوپر غور و فکر کریں، اس کیوں کا جو جواب آپ کو ملے گا، اگر اس کا کوئی دنیاوی اور اخروی فائدہ نہیں ہے تو اس کام کو چھوڑ دیجیے، اس کے اندر اپنا وقت نہ لگائیے، اس لیے کہ وہ وقت قیامت کے دن آپ کے لیے حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا، جو آپ کو جس سے آپ کو نہ کوئی دنیا کا فائدہ پہنچ رہا ہے اور نہ آخرت کا فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس پیمانے پہ اگر ہم اپنے شب و روز کے جو اوقات صرف کرتے ہیں ان کو ناپیں، تولیں، جانچیں اور پرکھیں، تو ہمیں اندازہ ہوگا کتنا وقت ہے جس کو ہم بغیر کسی صحیح مصرف کے، بغیر کسی دنیا اور آخرت کے فائدے کے ضائع کر دیتے ہیں۔ کسی بزرگ نے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے اس شخص پہ جو خاموش بیٹھا ہوا کچھ نہیں کر رہا ہے، کہ خدا نے اس کو مہلت دیا آخرت کی تیاری کے لیے اور اس کے پاس کرنے کے لیے کوئی کام نہیں بچا۔ میرے بھائی اور بزرگو، یہ وقت آج ہمیں شاید بہت طویل نظر آتا ہے اور ہم لمبی چوڑی منصوبہ بندیاں کرتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت بڑا ناپ تول کر دیا ہے۔ جس طالب علم کے سامنے ایک پرچہ سوالات رکھا جاتا ہے، جو اس کا ممتحن ہوتا ہے، جو اس کا امتحان لینے والا ہوتا ہے، جو وقت اسے دیتا ہے، وہ بڑا ناپ تول کر اسے وقت دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو دنیا کی امتحان گاہ میں بٹھایا ہے، تو یقین کیجئے ہمارے پاس کوئی فالتو وقت نہیں ہے، جو وقت ہے وہ آخرت کی تیاری کے لیے ہے۔ یا ایھا الانسان، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور تم میں سے ہر ایک اس بات کا جائزہ لے کہ اس نے آج کے دن کل کے لیے کیا سرمایہ جمع کیا ہے، آج کے دن کل کے لیے کیا احساسہ اکٹھا کیا ہے۔ ما قدمت لغد، کل کون سی ہے اور آج کون سی ہے، آج یہ دنیا کی زندگی ہے اور کل موت کے بعد کی زندگی کا نام ہے۔ فرمایا آج یعنی اس دنیا میں اس بات کا جائزہ لو کہ کل یعنی مرنے کے بعد تم نے کیا تیاری کی ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ وقت دیا ہے۔ سیدنا نوح علیہ السلام، ہم جانتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، اس بات کا علم حاصل ہوتا ہے کہ 900 سال سے زیادہ انہوں نے دنیا کے اندر زندگی بسر کی۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جب ان سے اس بات کا سوال کیا گیا کہ دنیا کے اندر کتنا عرصہ آپ نے گزارا ہے، تو انہوں نے کہا کہ بس یوں ہی سمجھیے کہ ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں اور دوسرے سے نکل گیا۔ یہ ہے حیات دنیا، اور اس کے مقابلے میں جو اخروی زندگی ہے، دائمی، ابدی، لامتنائی، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے کوئی اعداد و شمار نہیں کہ اتنے سال آپ گن لیں، اتنے گزر گئے، اتنے باقی رہ گئے۔ دنیا کی طرح کوئی خوف انسان کو لاحق نہیں ہوگا کہ کسی وقت موت آ جائے گی، قیامت وقوع پذیر ہو جائے گی، نہیں۔ موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو جنت کے اندر اور جہنم کو جہنم کے اندر ڈالنے کے بعد دونوں کے سامنے لا کر موت کو ایک میڑے کی صورت میں ذبح کر دیا جائے گا کہ اب کسی کو موت نہیں آئے گی۔ تو میرے بھائی اور بزرگو، یہ وقت کا سرمایہ انتہائی قیمتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ایسے کاموں کے اندر اپنے وقت کو صرف کریں جن کا کوئی دنیاوی یا اخروی فائدہ ہو، اور ہمارا وقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری میں صرف ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی اس چیز میں ہے کہ وہ ان کاموں کو چھوڑ دے، ان سے کنارہ کشی اختیار کر لے جو لغو قسم کے کام ہیں، جن کے اندر کوئی دنیا اور آخرت کا فائدہ نہیں ہے، فضول قسم کے کاموں سے دستکش ہو جائے وہ انسان، اس کے اسلام کی خوبی اسی چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، جو شخص حیات دنیا کا طالب ہے اور دنیا کی زیب و زینت کے پیچھے ہی ہمیشہ لگا رہتا ہے، ہر وقت خواہشات کو پورا کرنے میں لگا ہوا ہے، مکان ایسا ہو، بنگلہ ایسا ہو، کوٹھی ایسی ہو، کھانے کے لیے ایسا ہو، لباس ایسا ہو، خوراک ایسی ہو، یعنی اسے اس کے سوا کوئی فکر نہیں ہے کہ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کے مزے اور دنیا کی لذتیں اور خواہشات نفس اس کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ من کان یرید الحیات الدنیا وزینتہا، فرمایا نوفی الیہ ما مالہم وہم فیہا لا یبخسون، ہم اس دنیا کے لیے اس کی محنت کا پورا پورا پھل اس کو دیں گے، وہم فیہا لا یبخسون، اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے۔ ارشاد فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، اگر اس نے دنیا کے اندر اپنے وقت کو آخرت کے لیے صرف ہی نہیں کیا، اس کی نیت آخرت کے لیے کچھ کرنے کی تھی ہی نہیں، تو فرمایا اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، آخرت میں اس شخص کو آگ کے سوا کچھ ملنے والا نہیں، وحبط ما صنعوا فیہا، اور اس دنیا کے اندر جو محنتیں اس نے کی ہیں، حبط، سب ضیاع، رائے گاں چلی جائیں گی، وباطل ما کانوا یعملون، اور وہاں آخرت میں اس دنیا کے اس عمل کا اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، وہ باطل اور ضائع ہو جائے گا۔ اگر ایک شخص اس دنیا کے اندر صرف اپنی دنیا کی ظاہری زندگی کو سامنے رکھ کر سارا وقت اور صلاحیتیں اور قوتیں صرف کر رہا ہے، اور اسے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ خدا نے مجھے یہ وقت آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہے، آخرت اس کے پیش نظر نہیں ہے، تو اسے اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی محنت کا پھیل ہم دیں گے، اس لیے کہ اللہ کا قانون یہ ہے، وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ اس جس چیز کے لیے انسان صحیح کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اس کو ضرور دیتے ہیں، لیکن اس شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ کتنی بدقسمتی ہے اس انسان کی کہ جس کا سارا سرمایہ یہیں دنیا کے اندر ختم ہو جائے اور آخرت میں اس پر اس کو کوئی اجر و ثواب نہ ملے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے دنیا کے فکر بلا کر آخرت کا غم اپنے سامنے رکھ لیا، تو اللہ تعالیٰ دنیا کے فکر و غم سے خود اس کے لیے کافی ہو جائے گا, اور جس کو دنیا کے غم نے پراگندہ کر دیا ہو, خدا کو اس کی پرواہ نہیں کہ وہ کون سی وادی میں پڑ کر ہلاک ہوتا ہے. رواہ ابن ماجہ. یعنی اگر اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ہمیں صرف دنیا کی فکر ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بری ذمہ اور ہم سے بے پرواہ ہے, لیکن اگر ہم آخرت کے غم کو اپنے سامنے رکھ لیں اور اس کی تیاری کے اندر رکھ جائیں تو دنیا کے جو کام ہیں وہ نہیں رکیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں ہمارا ممد و معاون ہوگا. دوسرا حکیمانہ ارشاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ عقل مند وہ ہے جس نے اپنا احتساب کیا اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے عمل کیا. اپنے ایک ایک لمحے کو جو شخص منصوبہ بندی کے ساتھ صرف اور خرچ کرتا ہے کہ میرا وقت بڑا قیمتی ہے, ارشاد فرمایا کہ وہ شخص عقل مند ہے, اور عاجز وہ ہے جس نے خواہشات نفس کی پیروی کی اور خدا پر صرف امیدیں باندھتا رہا. آخرت کی بات آتی ہے تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان دنیا کے معاملات میں تو بڑا سیانا اور ہوشیار ہے, گرمی اور سردی کے آنے سے پہلے ہی اس کے لیے لکڑی کا, ایندھن کا, گرم سرد کپڑوں کا, جیسا موسم ہو اس سے بچاؤ کا, وہ ساری چیزیں پہلے سے تیار کرتا ہے, لیکن اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ جہنم کی گرمی اور سردی کیسی ہے, اس سے بچنے کے لیے کیا انتظام ہے, وہ پہلے پہلے کرنا, اس کے لیے پہلے سے تیاری نہیں کر رہا. تو آخرت کا معاملہ ہو تو اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, دنیا کا معاملہ ہو تو ہمارے ہم بڑے تیز تراز ہوشیار بڑی منصوبہ بندی کے ساتھ جو ہے وہ ہر کام کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ سرمایہ اکٹھا کر لیں, زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لیں. اس وقت کی قدر و قیمت کے حوالے سے ایک واقعہ بڑا سبق آموز ملتا ہے. یہ جاوید اقبال صاحب اردو نیوز کے اندر لکھتے ہیں, انہوں نے ایک واقعہ لکھا, کہہ لگا کہ میں سویڈن میں گیا اور وہاں کے وزیر تعلیم سے میں نے ملاقات کے لیے وقت لیا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ جو وقت طے تھا اس کے مطابق میں صبح وہاں ان کے آفس میں پہنچا تو ان کی جو سیکرٹری تھی ایک خاتون, اس نے مجھے انتظار گاہ میں بٹھا دیا. تو میں نے ٹائم دیکھا تو ٹائم ہو چکا تھا, تو مجھے تھوڑا سا غصہ بھی آیا کہ اتنا ذمہ دار فرد ہے اور اس نے مجھے وقت دیا ہے, اس وقت پہ مجھے انہوں نے انتظار گاہ میں بٹھا دیا ہے ملاقات کے لیے, وہ آدمی مجھ سے مل نہیں رہا. تو کہتے ہیں تھوڑی سی انتظار کی اور اس کے بعد وزیر موصوف تقریباً 8:15 قریب پہنچے, پھر مجھے اندر بلایا گیا. تو وزیر صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ میں اپنے آفس میں وقت سے 15 منٹ پہلے آتا ہوں, اور جب 8:02 ہو گئے تو میں نے یہ سمجھا کہ آپ کسی مشکل کی وجہ سے لیٹ ہو گئے ہیں, تو میں قریبی پولنگ اسٹیشن پہ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے چلا گیا. تو جاوید اقبال صاحب لکھتے ہیں کہ میں کچھ شرمندہ سا ہوا کہ وہ شخص میرا انتظار کر کے جو وقت ہم نے طے کیا تھا اس سے صرف 2 منٹ اوپر ہوئے تو وہ دوسرے کام کے لیے چلا گیا. اس کا مطلب ہے ان لوگوں کے نزدیک آپ دیکھیں کہ ایک ایک منٹ کی کتنی اہمیت ہے. اور پھر جو دوسری بات اس نے کہی وہ ان کے لیے اور زیادہ حیرت والی تھی, کہ اس نے کہا میں ووٹ جو ہے وہ پول کرنے کے لیے گیا, تو پھر کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کوئی الیکشن ولیکشن ہو رہے ہیں, تو اس نے کہا کہ ہاں ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ یہاں کوئی پوسٹر بینر کوئی جلسہ جلوس کوئی دھواں دار تقریر وغیرہ کچھ بھی تو نہیں ہے. تو اس شخص نے کہا کہ مسٹر جاوید ہم اپنے وقت کو ان فضولیات کے اندر ضائع نہیں کرتے, ہمارے یہاں ووٹنگ کا طریقہ کار یہ ہے کہ ایک پارٹی ٹی وی کے اوپر پارٹی لیڈر آتا ہے اپنا منشور بتاتا ہے لوگوں کو, دوسرے دن ہر آفس کے قریب ایک پولنگ اسٹیشن بنا دیا جاتا ہے اور آفس میں کام کرنے والا آدمی 10 یا 15 منٹ کی وہاں سے چھٹی لیتا اور جا کر اپنا ووٹ کاسٹ کر کے واپس اپنے کام پہ آ جاتا ہے, اور دوسرے دن شام کو ٹی وی کے ذریعے سے اعلان ہو جاتا ہے کون کامیاب ہوا اور کون ناکام ہوا. ہمارے پاس وقت ضائع کرنے کے لیے ان فضولیات کے لیے وقت نہیں ہے ہمارے پاس. ہمارے لیے عبرت ہے اس واقعے کے اندر, ہم مسلمان کس کس طریقے سے اپنے وقت کے سرمایہ کو ضائع کرتے ہیں, لیکن ان کے لیے 2 منٹ کی بھی بڑی قدر و قیمت ہے, وہ اپنے وقت کو ضائع نہیں کرتے. تو میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں, ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اس وقت کے سرمایہ کو کس کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں. آج بعض اوقات ہم بڑے بڑے لوگوں کے کارناموں کو دیکھ کر حسرت سے آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس شخص نے لکھا کس وقت, پڑھا کس وقت, اور اتنا عظیم کام یہ کیسے کر گیا. محدثین کے بارے میں ہم دیکھیں, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ, جو محدثین کرام ہیں, لاکھوں احادیث انہوں نے جمع کی, اور جمع کرنے کے لیے یہ تو نہیں تھا کہ ادھر الماری کے اندر کتاب رکھی ہوئی ہے اور اس کو اٹھا کر جو ہے وہ جمع کر لی ہیں. ایک ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے بڑے کٹھن کرنے پڑتے تھے, لاکھوں احادیث انہوں نے جمع کی ان کو اکٹھا کیا اور پھر ان میں سے غی صحیح اور غلط اور وہ سارے معیارات جو محدثین کے ہیں ان کے اوپر جانچنے اور پرکھنے کے بعد وہ کتابیں تیار کی. یہی وقت ان کے پاس ہی تھا. مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے سینکڑوں کتابیں جو ہے تصنیف کی ہیں. امام تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا بڑا سرمایہ پیچھے چھوڑا ہے. حقیقت یہ ہے کہ ان لوگوں نے وقت کو اپنا سب سے قیمتی سرمایہ سمجھ کر اس کی صحیح منصوبہ بندی کر کے یہ کام کیا ہے. شمس الائمہ امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں. ان کو وقت کی حکومت نے جیل کے اندر ڈال دیا اور ایک کنویں میں قید کر دیا. تو انہوں نے سوچا کہ میں اپنے اس وقت کو کیسے استعمال کر سکتا ہوں. کنویں کے اندر قید ہیں اور وہاں سے تعلیم و تربیت کا کام شروع کر دیا کہ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور اس کنویں کے کنارے پہ بیٹھتے ہیں اور اندر سے امام صاحب ان کو تعلیم دیتے ہیں. اور اس وقت کو آپ نے قید خانے کے اندر کنویں کے اندر اس وقت کو آپ نے تعلیم کے لیے دعوت کے لیے دین کی اشاعت کے لیے صرف کیا. اگر آدمی کو اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے مہلت دے رکھی ہے یہ کتنی قیمتی ہے اور اس کے بارے میں اللہ کے ہاں مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی, تو وہ اس طریقے سے بھی اپنے وقت کو صحیح استعمال کر کے خدا کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے. اس وقت کا صحیح استعمال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے یہ مہلت دی ہے؟ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق زندگی بسر کرنا عبادت ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کے مطابق اگر ہم زندگی بسر کریں گے, ہمارا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا تجارت کاروبار سب کچھ عبادت ہے. اب ہم سوچیں کہ ہم یہ مقصد حیات ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں مہلت دی ہے, جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے, لیکن ہمارا وقت فضولیات کے اندر, کوئی بسنت بنا رہا ہے, کوئی پتنگ بازی کر رہا ہے, کوئی کبوتر لڑا رہا ہے, کوئی کتے لڑا رہا ہے, کوئی کسی اور چیز کے اندر, کوئی کسی چیز کے اندر, کیا ان چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا یہ عبادت ہے؟ اگر اس طریقے سے ہم وقت کے سرمایہ کو ضائع کر رہے ہیں تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور ہم ناکام اور نامراد پہنچیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کا احساس دلانے کے لیے سورۃ العصر کے اندر اس وقت کی قسم کھائی ہے. ارشاد فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر, اس تیزی سے گزرتے ہوئے وقت کی قسم انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے. آپ دیکھیں جب ہم کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس پر اللہ کو شاہد بناتے ہیں کہ اللہ کی قسم, یعنی اللہ اس بات پہ شاہد ہے, اللہ نے وقت کی قسم کھائی ہے, یعنی وقت اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے. تو اس خسارے اور گھاٹے سے بٹنے کا راستہ کیا ہے؟ اللہ تو حقیقی میں حکیم مطلق ہے. وہ صرف یہی نہیں کہ بیماری کی نشاندہی کر دے, وہ صرف خسارے کے بارے میں بتا دے کہ انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے, اور یہ نہ بتائے کہ اس خسارے اور گھاٹے سے بچنے کی صورت کیا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انسان خسارے اور گھاٹے میں ہے, اور اس خسارے اور گھاٹے سے اگر کوئی بچنے کی صورت ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنے اندر یہ چار صفات پیدا کر لے, ایمان, عمل صالح, تواصی بالحق اور تواصی بالصبر, یہ چار کام کرے. ایمان لائے اللہ پر, وہ ایمان جو ایمان حقیقی ہو, جس کی دعوت قرآن دیتا ہے, جس کی طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا, اور اس ایمان کے ساتھ عمل صالح کی پونجی ہو, اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے اپنی پوری زندگی میں انسان. اور اس کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ وہ تواصو بالحق, حق بات کو دوسروں تک پہنچائے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرے, دعوت دین کا کام کرے, اور وہ تواصو بالصبر, اور اس راستے پر صبر سے ساری زندگی ڈٹا رہے اور جمع رہے اور دوسروں کو بھی اس صبر کی تلقین کرے. یہ چار صفات اپنے اندر اگر انسان پیدا کر لے, گویا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ لائحہ عمل دے دیا کہ انسان کس طریقے سے اپنی زندگی کے اس سرمائے کو جو بڑی تیزی سے گھٹتا جا رہا ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات کہی کہ اس سورہ مبارکہ کی تفسیر کیسے سمجھ میں آئی, اس برف فروش سے یہ بات انہوں نے سمجھی کہ جو اپنے سامنے وہ برف کی سل رکھے ہوئے, وہ برف کا بلاک رکھے ہوئے اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ لوگوں رحم کرو اس شخص کے حال پہ جس کی زندگی کا سرمایہ پگھل رہا ہے. ایسے ہی ہمارا وقت پگھل کر کم ہوتا جا رہا ہے, گھٹتا جا رہا ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے. آدمی کے پاس مال ہو اسے کسی کاروبار اور تجارت کے اندر لگائے تو اس کے اندر اضافہ ہوتا ہے. آدمی کے پاس علم ہو اسے خرچ کرے, لوگوں تک پہنچائے, دعوت کا کام کرے, علم بڑھے گا, لیکن وقت تو کسی طریقے سے نہیں بڑھ سکتا, وقت گھٹتا جا رہا ہے, کم ہوتا جا رہا ہے. تو اس بات کا احساس ہمیں ہونا چاہیے. اگر یہ احساس نہیں ہوگا تو وقت گزر جائے گا, پھر اگر ہم کہیں گے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی تو اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یقلب اللیل والنہار ان فی ذلک العبرۃ لاولی الابصار, اس زمانے کی گردش کے اندر, یہ لیل و نہار کے تبدیل ہونے کے اندر, یہ موسموں کے تغیرات کے اندر انسان کے لیے بڑی عبرت کا سامان موجود ہے. کیسی عبرت ہے انسان کے لیے؟ آدمی بچہ ہوتا ہے, اس کے بعد لڑکپن میں پہنچتا ہے, پھر بچپن, پھر جوانی, پھر بڑھاپا, اس کے اندر انسان کے لیے کوئی عبرت نہیں ہے. عصر کے وقت کے اندر انسان کے لیے کوئی عبرت نہیں ہے. جب ہم سورج نصف نہار پہ ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, زوال کا وقت ہو گیا. حالانکہ وہ زوال کا وقت نہیں, وہ تو عروج کا وقت ہوتا ہے, لیکن کبھی آپ نے کسی کے منہ سے سنا ہو کہ یہ عروج کا وقت ہے؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عروج و زوال لازم و ملزوم ہے. یہ سورج جب نصف نہار پہ عروج پہ ہے تو ہم کہتے ہیں کہ زوال کا وقت ہونے والا ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عروج کے ساتھ ہی زوال ہے. ہم 40, 50, 35 اس عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو اپنے بارے میں نہیں سوچتے کہ اب یہ عروج ہے تو زوال بھی شروع ہونے والا, بڑھاپا بھی آنے والا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ عصر کے وقت کی قسم کھا کر ہمیں یہ یاد دلا رہے ہیں کہ اے انسان, تیری زندگی کا وقت جو ہے وہ عصر تک پہنچ چکا ہے, اب کسی بھی وقت مغرب ہونے والی ہے, اس لیے چل چلاؤ ہے, تو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والا ہے, اس سے ملاقات ہونے والی ہے, اس کے لیے کوئی تیاری کر لے اپنی آخرت اور اپنی عاقبت کے لیے. اس رفت کی وقت کی رفتار کتنی تیزی سے یہ وقت گزر رہا ہے. یہ آپ کے کلائی کے اوپر گڑی ہے. شاعر یہ کہتا ہے, غافل تجھے گلیار جو دیتا ہے منادی, گردوں نے گڑی عمر کی ایک اور گٹا دی. ہم کہتے ہیں گھنٹہ گزر گیا, 8 گھنٹے گزر گئے, آج کا دن پورا ہو گیا, سال پورا ہو گیا, عمر کا حساب لگاتے ہیں, 40 سال 50 سال, میں بڑا ہو گیا, بیٹا 20 سال کا ہو گیا, بڑا ہو گیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا نہیں ہو گیا, وہ تو چھوٹا ہو گیا. مہلت عمر میں سے 20 سال کم ہو گئے تو گھٹتی جا رہی ہے نا, بڑھتی تو نہیں ہے نا. حقیقت جو ہے وہ اس کے برعکس ہے. اللہ تعالیٰ نے جو وقت آخرت کی تیاری کے لیے دیا ہوا وہ تو کم ہوتا جا رہا ہے, سرمایہ زندگی کا پگھلتا جا رہا ہے برف کی طرح, تو ہم اس سرمایہ کو روک نہیں سکتے. اور ہر انسان نے اپنا یہ سرمایہ کہیں نہ کہیں لگایا ہوا ہے. میرے بھائی اور بزرگوں, کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی صلاحیتیں, اس کا وقت, اس کا مال, اس کی قوتیں, اس کی طاقتیں, اس کے وسائل کہیں نہ کہیں لگ نہ رہے ہوں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کس نے یہ سرمایہ کاری فائدہ مند جو ہے کسی تجارت کے اندر لگا رکھی ہے. اس نے وقت ایسی جگہ پہ لگایا ہوا ہے جس کا فائدہ اس کو آخرت میں ملنے والا ہے. تو جب ہر ایک نے کہیں نہ کہیں لگایا ہوا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اے نبی آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ لوگوں کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں, بالاخسرین اعمالا, جو اپنے عمل کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں جا رہا ہے. یعنی اس نے سرمایہ وقت, مال, جان, صلاحیت, ہر چیز, علم, جو کچھ بھی اسے حاصل ہے وہ کہیں نہ کہیں لگا رہا اور کھپا رہا ہے, لیکن وہ اپنے عمل کے اعتبار سے خسارے میں جا رہا ہے. کون ہے؟ الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا, جس نے اپنا سب کچھ حیات دنیا کے لیے وقف کر رکھا ہے, جو صرف دنیا کے لیے سب کچھ لگا رہا ہے کہ دنیا مل جائے, دنیا حاصل ہو جائے, خواہشات نفس کے پیچھے پڑا ہوا, دنیا کے مزوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے. فرمایا بالاخسرین اعمالا, مبالغے کا صیغہ ہے, سب سے زیادہ خسارے میں یہ انسان ہے. میرے بھائیو, یہ وقت جو ختم ہوتا جا رہا ہے, اور میرا اپنا وقت بھی ختم ہو رہا ہے, کہ جو وقت ہم نے اس درس قرآن کے لیے متعین کیا ہے اس کے آخری لمحات ہیں. اللہ تبارک و تعالی آخرت میں جب ہم اس کے پاس پہنچیں گے تو ہم میں سے ہر ایک سے یہ بات جب پوچھے گا کم لبست تم فی الارض عددا سنین, دنیا کے اندر کتنا عرصہ گزار کر آئے ہو, تو ہم میں سے کوئی, حتیٰ کہ نوح علیہ السلام جو 950 سال دنیا کے اندر رہے, وہ بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ جب ان سے بھی یہ سوال کیا جائے گا کہ دنیا کے اندر کتنا وقت گزارا ہے, تو وہ کہیں گے بس یوں ہی کہ ایک دروازے سے داخل ہوا دوسرے سے نکل آیا. تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ کم لبست تم فی الارض عددا سنین, دنیا کے اندر کتنے سال گزار کر آئے ہو؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فسأل الدين, دنیا کے اندر ایک دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے, عشیتا او ضحاها, ایک صبح یا ایک شام. بس اس صبح اور شام کو اور اس دنیا کی مہلت کو اگر ہم اللہ کی رضا اور اس کی حصول کے لیے صرف کر دیں اور لگا دیں تو یہی ہماری کامیابی ہے. ورضوان اللہ اکبر, سب سے بڑی چیز اللہ کی رضا ہے. اس اللہ کی رضا کے حصول کے لیے منصوبہ بندی کیجئے, اپنے وقت کو, اس قیمتی سرمایہ کو آخرت کی تیاری کے لیے لگائیے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد.